بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6 اگست 2018. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول دہشت گرد، مصنف طارق اسماعیل ساگر. یہ ناول 368 صفحات پر مشتمل ہے اور آپ کی خدمت میں کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی ریکارڈنگز یا معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 0306 7878 2222 پر، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1، دہشت گرد، مصنف طارق اسماعیل ساگر، ساگر پبلیکیشنز، 16 ای ٹیمپل روڈ، محبت اسٹریٹ، صفہ والا چوک، لاہور، سیل نمبر 0300 9468 248، فون نمبر 0426 3610089، ای میل ti-sagar@yahoo.com، ویب سائٹ www.sagarpublication.com.pk. طارق اسماعیل ساگر کے ناقابل فراموش ناولز میں شامل ہیں میں ایک جاسوس تھا، کمانڈو، کنارہ، سازش، لال مسجد، محاصرہ، گرفت، کریک ڈاؤن اور یلغار. جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہیں. نام کتاب دہشت گرد، مصنف طارق اسماعیل ساگر، ناشر بختاور خان. تاریخ اشاعت 2014، قیمت 350 روپے. فہرست وڈیرا سائن صفحہ نمبر 9، سنہرا جال صفحہ نمبر 23، بابا صاحب صفحہ نمبر 39، آستانہ صفحہ نمبر 49، عفت مآب صفحہ نمبر 60، ٹارچر سیل صفحہ نمبر 67، پریس کانفرنس صفحہ نمبر 77، ٹریننگ کیمپ صفحہ نمبر 84، روایت صفحہ نمبر 94، مرحلے وفا کے صفحہ نمبر 116، سفر آخری سفر ہے صفحہ نمبر 131، احسان شناس صفحہ نمبر 138، باغی گروپ صفحہ نمبر 151، انقلابی تبدیلی صفحہ نمبر 165، شکار اور شکاری صفحہ نمبر 175، بیچارہ صفحہ نمبر 193، سیکیورٹی والے صفحہ نمبر 202، قدرت کے کھیل صفحہ نمبر 215، اور پھر صفحہ نمبر 227، انکشاف اور صفحہ نمبر 232، آسین کے سانپ صفحہ نمبر 243، انتقام صفحہ نمبر 253، جال صفحہ نمبر 263، شکنجہ صفحہ نمبر 276، مکفات عمل صفحہ نمبر 291، قربتیں اور صفحہ نمبر 306، عظمت کے مینارے صفحہ نمبر 316، زمین کا کوڑا صفحہ نمبر 328، اغوا صفحہ نمبر 343، انجام صفحہ نمبر 359. انتصاب، یہ کتاب نذرانۂ عقیدت ہے ان چھوٹے افسران کو جو سرکاری امور کی انجام دہی میں اپنی جانیں ہار کر سرکار دربار کی شان بڑھا گئے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر سے کسی کا امتحان مقصود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. عرض ناشر، طارق اسماعیل ساگر کا نام اس پاکستانی ناول نگاری میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتا ہے. 1980 میں جب ان کا پہلا ناول میں ایک جاسوس تھا منظر عام پر آیا تو ادب کے بڑے بڑے ناقدین دنگ رہ گئے، جس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ان کے ہر ناول کو قارئین میں بھرپور مقبولیت حاصل رہی، آج بھی لوگ ان کے ناولوں کے منتظر رہتے ہیں. طارق اسماعیل ساگر پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں. ان کی زیر ادارت مہنامہ ساگر ڈائجسٹ اور نیا جہاں انٹرنیشنل شائع ہوتا ہے. اس ادارے سے ہم نے ساگر صاحب کی کتب کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قارئین تک کتاب مناسب دام اور اچھے کاغذ کے ساتھ پہنچ سکے. آپ سے درخواست ہے کہ ساگر صاحب کی کتابیں ساگر پبلیکیشنز، سے ہی حاصل کریں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکا ہرگز نہ کھائیے. اگر کسی مسئلے کا سامنا ہو تو براہ کرم ہمیں آگاہ فرمائیے. اس ضمن میں آپ ہماری ویب سائٹ www.nayajahan.com.pk پر تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. براہ کرم آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو نشاندہی ضرور کیجیے. شکریہ. بختاور خان. سفر نمبر 9 وڈیرا سائن. دلی سے یہاں تک کا سفر مالک رام کے لیے تھکا دینے والا تھا. اگر وہ براہ راست ٹرین کے ذریعے آتا تو شاید وہ بوریت محسوس نہ کرتا، لیکن جیپ کے ذریعے مسلسل 300 میل کے سفر کے دوران اس درمیان جاگتے رہنے کی پریکٹس سے کم از کم یہ بات ضرور سمجھا دی کہ بعض باتیں جو دوران تربیت بظاہر آسان دکھائی دیتی ہیں، عملی زندگی میں وہ مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیا کرتی ہیں. جب وہ اکیڈمی میں تھا تو 3-3 دن اور رات مسلسل انہیں جگایا اور بھگایا جاتا. پہلے پہل تو کوئی دقت محسوس ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس کے عادی ہو گئے تھے. اس کا تعلق بھارتی فوج کے خصوصی کمانڈو یونٹ انڈین تپتین سے تھا، جنہیں عرف عام میں بلیک کیٹس کہا جاتا تھا. 3 ماہ کا ایک خصوصی کورس اس نے KGB کے اسپونٹینیس کے ساتھ کیا. اس درمیان انہیں خالی ہاتھوں مسلح دشمن سے نمٹنے اور گھیرے میں آ کر بستی کر لیں اور نہتے ہونے کے باوجود دشمن کو بڑی آسانی سے جان سے مار دینے کی خصوصی تربیت دی گئی. مالک رام کے اندر جو تھوڑی بہت انسانیت رہ گئی تھی وہ اس خصوصی کورس نے ختم کر دی. اسی دوران انہوں نے سائبیریا کے برفیلے جنگلوں میں کئی روز بھوکے پیاسے رہ کر خالی ہاتھوں جانور مار کر ان کا خون پی کے گزارا کیا تھا. وہ کوئی ایسا دھارمک قسم کا بندہ نہیں تھا. اس کی جس خوبی نے اسے بلیک کیٹ کمانڈو بنایا تھا وہ اس کا سندھی والدین کے ہاں جنم تھا. مالک رام کے والدین تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی سندھ میں رہتے تھے. تقسیم کے 4-5 سال کے بعد دل پر پتھر رکھ کر بھارت آئے. مالک رام کا جنم بھارت میں ہوا، لیکن اس کے والدین نے ابھی تک اپنا روحانی اور جسمانی رابطہ پاکستان سے نہیں توڑا تھا. وہ اب بھی اسے شکارپور کے نزدیک اپنے آبائی گاؤں گھروں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. مالک رام کی ماں کے کچھ رشتے دار ابھی تک پاکستانی سندھ میں آباد تھے اور اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ میٹرک پاس کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ ایک مرتبہ وہاں گیا تھا. کاروباری سلسلے میں بھی یہ لوگ دہلی آ کر آباد ہو گئے، لیکن اپنے والدین کے مزاج کے بالکل برعکس. مالک رام کو فوجی زندگی سے لگاؤ تھا، جس کی وجہ وہ انگریزی فلمیں تھیں جو وہ بچپن سے دیکھتا آیا. والدین کی خواہش کے برعکس وہ فوجی اور پھر کمانڈو بن گیا. اس کی خصوصی صلاحیتوں کے پیش نظر جلدی اس کا تبادلہ آرمی کے اسپیشل گروپ میں ہو گیا اور پھر وہ سندھ راجستھان سرحد پر ملٹری انٹیلیجنس ایڈوانس یونٹ میں ایسا منسلک ہوا کہ یہی کہو کر رہ گیا. مالک رام ہندو سے زیادہ مسلمان تھا. دہلی میں اس کے ہمسائے اور اسکول کے اکثر ساتھی مسلمان تھے. اس کے والدین کا تعلق بھی ہندوؤں کے اس مخصوص طبقے سے تھا جو مسلمان صوفیہ سے زیادہ متاثر ہیں، اس لیے اسے اسلامی رسومات کا علم تھا. اس کے والدین ہر سال باقاعدگی سے اجمیر شریف عرس پر جایا کرتے. مالک رام نے بھارت میں اکثر مسلمان صوفیہ کے مزاروں کے درشن کیے، وہاں ماتھا ٹیکا تھا. انٹیلیجنس میں اس کی دلچسپی فطری تھی، شاید وہ پیدائشی اسپائی جاسوس تھا. اس کے اکثر ساتھی انٹیلیجنس ڈیوٹی سے جان چھڑانے کی فکر میں رہتے، لیکن وہ اس کے برعکس بڑی خوشی اور دلجمی سے یہ فرائض ادا کرتا. اس وقت جب بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر نے اسے خصوصی بلوایا تو مالک رام نے یہی سمجھا کہ شاید اسے پھر کسی خصوصی کورس میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ اسے خاص مقصد کے لیے بلایا گیا. جب وہ بریگیڈیئر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اکیلے بیٹھے تھے. مالک رام کے لیے واقعی حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ عام حالات میں بریگیڈیئر کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. ایس ایس جی کا بریگیڈیئر ہونے کے سبب وہ اکثر کسی مشن کی بریفنگ کے سلسلے میں ان سے ملا کرتا تھا. ہاؤ ڈو یو ڈو کیپٹن، بریگیڈیئر سود نے کھڑے ہو کر بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. کیپٹن مالک رام ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا. اس نے دونوں ایڑیاں بجا کر سلوٹ کرتے اپنا ہاتھ بریگیڈیئر کے ہاتھ میں دے دیا. بریگیڈیئر سو دنی پہلی مرتبہ جس کے لیے چائے اور سنیکس منگوائے۔ جس کے سامنے میز پر فائل رکھی تھی جس پر موجود معلومات پڑھ پڑھ کر وہ مالک رام کے سامنے دہراتا رہا، پھر اس سے تصدیق کرتا رہا۔ مالک رام کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ فوج میں بھرتی ہوئے کمیشن ملنے کے بعد ہر افسر کے خاندان، ماضی اور حال سے متعلق مکمل تفصیلات آرمی میں محفوظ رکھی گئی تھی۔ کیپٹن، تم ایک اہم مشن کرنے جا رہے ہو۔ بلاخر بریگیڈیئر جی اس کے تجسس کو ختم کر دیا۔ یس سر، مالک رام کے لیے مشن کوئی نیا یا چوکا دینے والا لفظ نہیں تھا۔ تمہیں اپنے والدین کے آبائی وطن جانا ہے۔ بریگیڈیئر سوت نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں چھاکا۔ مالک رام کی آنکھوں میں دور دور تک کوئی شک اور شبہ کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ رائٹ سر۔ تھوڑی دیر کے بعد بریگیڈیئر سوت دیوار سے ٹنگے نقشے پر پاکستانی سندھ میں مختلف مقامات کی نشاندہی کرتے مالک رام کو اس کے مشن کی تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہر بات کہنے کے بعد مالک رام کے چہرے کے تاثرات سے اپنی بات کا رد عمل تلاش کرتا، اس کی طرف سے ہاں کہنے کے بعد اگلی بات کہتا۔ کوئی سوال؟ بریگیڈیئر سود نے آخری بار پوچھا۔ نو سر، میں بالکل کلیئر ہوں، مالک رام نے ایڑیاں جما کر کھڑے ہوتے کہا۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے کیپٹن، صرف تمہارے اور میرے درمیان۔ بریگیڈیئر سود نے انتہائی مختصر الفاظ میں سے مشن کی اہمیت کا احساس دلایا۔ رائٹ سر، اگلے ہفتے میں کسی بھی دن تمہیں سگنل مل جائے گا۔ اپنی جگہ سے لانچنگ پیڈ تک سب کچھ غیر قانونی ہوگا، بریگیڈیئر سود نے آخری ہدایات دی۔ رائٹ سر، آل دا بیسٹ۔ بریگیڈیئر نے دوبارہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے اسے رخصت کیا۔ روانگی سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر ملیں گے۔ کمرے سے باہر نکلتے اسے بریگیڈیئر سود کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن مالک رام نے ایڑیاں بجائیں، اپنی ٹوپی تک ہاتھ لے جا کر سلوٹ مارا اور باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی جیپ میں وہ اپنے کیمپ کی طرف جا رہا تھا۔ پانچویں روز اسے بریگیڈیئر سود نے اچانک سرپرائز وزٹ دیا۔ سرحد پر واقع اس کمانڈنگ پوسٹ کے عقب میں اس روز اچانک ہی ہیلی کاپٹر لینڈ کیا گیا تھا، جس سے بریگیڈیئر سود برآمد ہوا۔ کیپٹن مالک رام اور اس کے جوان بھاگتے ہوئے بریگیڈیئر سود کو ریسیو کرنے پہنچے۔ ہیلو کیپٹن، بریگیڈیئر نے اپنی چھڑی اپنی دائیں ٹانگ پر مارتے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، ہم تھوڑی دیر بعد واپس جا رہے ہیں۔ قریباً 15-20 منٹ یہاں گزارنے اور جوانوں سے باتیں کرنے کے بعد بریگیڈیئر سود کیپٹن مالک رام کو اپنے ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر میں واپس جا رہا تھا۔ اس مرتبہ ان کی منزل دہلی تھی۔ بھارتی جی ایچ کیو کی خصوصی آپریشنل برانچ میں وہ لوگ دو گھنٹے کے بعد موجود تھے۔ اس کمرے میں بلیک کیٹس کے 4 اور جوان پہلے سے موجود تھے، جنہیں اسی طرح مختلف مقامات سے یہاں جمع کیا گیا تھا۔ بریگیڈیئر سود اب ان سب کو اکٹھے بریفنگ دے رہا تھا۔ مالک رام، تم کمانڈ کرو گے۔ سب نے الگ الگ اپنی حیثیت سے سرحد عبور کرنی ہے۔ بھارتی سرحد کے اندر ہر ممکن مدد تم سب اپنے خصوصی اختیارات کے تحت حاصل کر سکتے ہو۔ سرحد عبور کرنے کے لیے بہترین علاقہ یہ ہے۔ اتنا کہہ کر بریگیڈیئر سوت نے اپنے دائیں ہاتھ لٹ کے نقشے پر چھڑی ایک جگہ رکھی تو وہ الفاظ الیکٹریکل عمل سے جلنے لگے۔ اب اس چھڑی کی یہاں سے چلتی ہوئی ایک اور جگہ جا رکی۔ تمہیں اگلے 92 گھنٹے تک اکٹھے رہنا ہوگا۔ اس سے ایک اور جگہ نقشے پر چھڑی جمائی۔ یہاں ہمارے دوست استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ سرحد عبور کرنے کے بعد تمہاری مکمل کمانڈ اور ذمہ داری کیپٹن مالک رام پر ہے۔ اگلی منصوبہ بندی، کام کی تفصیلات، سب باتیں سرحد عبور کرنے کے بعد کیپٹن مالک رام تمہیں بریف کریں گے۔ کوئی سوال؟ ایسا رک کر سگریٹ سلگایا۔ پانچوں کمانڈوز پر سناٹا تاری تھا۔ اوکے، آل دا بیسٹ۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں، صبح 6 بجے سے تمہارا ٹارگیٹ ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر بریگیڈیئر ایک بغری دروازے سے باہر چلا گیا۔ اس کی روانگی کے بعد مالک رام نے اپنے جوانوں کے سامنے ہدایات کو دہرایا۔ پانچوں ایک دوسرے سے بخوبی آگاہ تھے۔ بریگیڈیئر سوت نے انتہائی خفیہ پلاننگ کی تھی۔ منصوبے کی تفصیلات کا علم صرف کمانڈر کو تھا، جس کے متعلق بھارتی فوج کو علم تھا کہ کیپٹن مالک رام کے جسم کی بوٹی بوٹی بھی الگ کر دی جائے تو کچھ نہیں بتائے گا۔ الگ الگ سرحد عبور کرنے کی یہ حکمت عملی کار فرما تھی کہ ایک شخص کی گرفتاری سے سب کی گرفتاری کا خطرہ ٹل جائے۔ آپریشن کو خفیہ رکھنے کے پیش نظر سوائے مالک رام کے ٹیم کے اور کسی ممبر کو سیف ہاؤس نہیں بتایا گیا۔ تمام رابطوں اور آپریشن کی تفصیلات کا علم بھی صرف مالک رام کو تھا، باقیوں نے صرف حکم کی اطاعت کرنی تھی اور جو ان کی خصوصی تربیت تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ لوگ مختلف نوعیت کے آپریشنز کر چکے تھے، ان میں سے اکثر پہلے پاکستان جا چکے تھے۔ ان کے کمانڈر کے لیے البتہ یہ پہلا موقع تھا۔ بٹھل کوٹ نام تھا اس سرحدی قصبے کا، جہاں سے وہ دہلی سے مسلسل سفر کر کے پہنچا تھا۔ یہاں موجود آرمی کے ریسٹ ہاؤس پر اس کا استقبال بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر نے کیا۔ تم لوگ جاؤ، اس نے اپنے ساتھیوں کو جو دہلی سے یہاں تک آئے تھے بڑی ہی بے رخی سے کہا۔ دونوں جوانوں نے فلفہور ڈرائیور سمیت وہاں سے ہٹ جانا غنیمت جانا۔ وہ جانتے تھے کہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے دہلی سے یہاں تک ڈیوٹی کی ہے وہ اچھا فوجی تو ہو سکتا ہے، انسانیت نام کی کسی چڑیا سے وہ ہرگز واقف نہیں۔ تینوں نے بمشکل تن کر سلوٹ کیا اور کان لپیٹ کر باہر آ گئے۔ شراب کے لیے کھانا تیار ہے، بی ایس ایف کے کمپنی کمانڈر نے کہا۔ اوکے، مالک رام کے لہجے میں تلخی برقرار تھی۔ مجھے اس علاقے کا تفصیلی نقشہ دے دو اور تم جاؤ، میرے لیے کھانا کچھ دیر بعد بھیجنا۔ کمپنی کمانڈر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، چپ چاپ میز پر موجود نقشہ اس کو تھما کر باہر چلا گیا۔ کمپنی کمانڈر کی دوبارہ آمد آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس دوران مالک رام نے سرحد کے راستے حفظ کر لیے۔ کھانا تیار ہے سر۔ اوکے، مالک رام نے اٹھتے کہا۔ کھانے کے دوران وہ کمپنی کمانڈر کو کریت کریت کر یہاں کی سرحد کے دونوں اطراف کے حالات دریافت کرتا رہا۔ کھانے کے خاتمے پر وہ اس کے ساتھ ہی دوسرے کمرے میں اس بڑی میز تک آیا جس کے گرد بارڈر سیکورٹی فورس کے مقامی کمانڈر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ کمپنی کمانڈر کا فراہم کردہ نقشہ اس میز پر بچھا کر اپنے ہاتھ کی انگلی اس جگہ رکھی جہاں وہ لوگ اس وقت موجود تھے۔ تمہارے خیال میں کون سا راستہ محفوظ ترین ہے؟ مالک رام نے سوال کیا۔ سر، ہم نے آپ کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، میرے جوانوں نے اس طرف ریکی کر کے دیکھا ہے، یہ راستہ بہت محفوظ ہے۔ کمپنی کمانڈر نے نقشے پر ایک جگہ انگلی رکھتے کہا۔ مالک رام نے صرف ایک لفظ پر التفاق کیا۔ میرے جوان اس راستے پر ایکٹیو ہیں، کمپنی کمانڈر نے دوبارہ کہا۔ دوبارہ وہی جواب ملا۔ شام ڈھلنے تک مالک رام آرام کرتا رہا۔ مقررہ وقت پر جب کمپنی کمانڈر اپنے دو جوانوں اور جیپ کے ساتھ وہاں پہنچا تو اسے روانگی کے لیے تیار پایا۔ انہیں یہی چھوڑ دو، میں جیپ خود چلاؤں گا، کمپنی کمانڈر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ حکم ہے، کہتے ہوئے مالک رام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ رائٹ سر، کمپنی کمانڈر حیران تھا، وہ پوسٹ کی طرف جانے کے بجائے کسی اور راستے پر مڑ گیا۔ سر یہ راستہ تو شٹ اپ، اس نے کمپنی کمانڈر کو اس طرح ڈانٹا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا اکھڑ اور بدتمیز آفیسر نہیں دیکھا تھا۔ بی ایس ایف کا کمپنی کمانڈر ہونے کی وجہ سے وہ اس علاقے کا بلا شراکت غیر بادشاہ تھا، لیکن اسے اپنے ہیڈ کوارٹر سے اس سلسلے میں خصوصی احکامات ملے تھے۔ اس نے کیپٹن صاحب کے حکم کی بلا چوچرا تعمیل کرنی ہے۔ جس کے لہجے بھی اسے یہ حکم دیا گیا تھا وہ اس سے اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے۔ سرحد سے چند فرلانگ دور ہی اس نے اپنی جیپ کھڑی کر دی۔ یہاں سے پوسٹ کا فاصلہ کتنی دیر کا ہے؟ اس نے اچانک کمپنی کمانڈر سے پوچھا۔ سر قریباً آدھا گھنٹہ۔ اور پیدل؟ اگلا سوال ہوا۔ سر ایک گھنٹہ، کمپنی کمانڈر نے کہا۔ آل رائٹ، اسے باہر نکلتے کہا۔ کمپنی کمانڈر بے بسی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کیپٹن مالک رام نے اگلے ٹائر کی ہوا نکال دی۔ دس منٹ کے بعد ٹائر تبدیل کر کے پوسٹ پر چلے جانا، اپنے ساتھیوں کو الرٹ رکھنا، انہیں یہی بتانا کہ میں نے سرحد اسی جگہ سے عبور کرنی ہے جو جگہ تم لوگوں نے پلان کر رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پیدل سرحد کی طرف روانہ ہوا۔ کمپنی کمانڈر کا جی چاہتا تھا اپنا سارا پستول اس پر خالی کر دے، لیکن وہ خون کے گھوٹ پی کر رہ گیا۔ احکامات بہت سخت تھے، اس کے ہاتھ اور زبان بندی تھی۔ البتہ اس کے دل سے بد دعا ضرور نکلی، کم از کم سرحد کی دوسری طرف ہی اسے کوئی گولی مار دے۔ کمپنی کمانڈر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا کہ وہ جیپ کا ٹائر خود بدلے، اپنی پوسٹ تک پہنچے، کیونکہ اس جیپ میں ریڈیو یا وائرلیس سسٹم نصب نہیں تھا۔ اس عمل میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگ جانا تھا۔ اب اسے اس کی بات سمجھ آنے لگی کہ کیپٹن نے کیوں یہ سب کچھ کیا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بحفاظت سرحد عبور کر کے جانے کی کسی کو کانوں کان خبر ہو۔ پوسٹ پر موجود بی ایس ایف کے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے. اپنی قسمت کو کوستا کمپنی کمانڈر بادل نخواستہ اپنی جیپ کا ٹائر تبدیل کرنے لگا. سجور شاہ نے اچانک ہی اپنی جیپ اس جگہ روک دی. یہاں تک قریباً 40 میل کا سفر وہ طے کر چکا تھا اور آج خلاف معمول اکیلا اس طرف آیا. اس کے ساتھ ہی اس کی عادت سے واقف تھے, کبھی کبھی سجور اکیلا ہی نکل جاتا. حفاظتی نقطۂ نظر سے یہ بات بڑی خطرناک تھی, لیکن خطرات سے کھیلنا اس کا مشغلہ تھا. ڈیرا جتوئی سے مراد کوٹ کی طرف جاتے اس نے اچانک ہی جیپ کو کچے راستے پر اتار دیا. بظاہر یہ کچا راستہ تھا, لیکن کئی سالوں سے مسلسل استعمال ہونے کی وجہ سے اس نے گزرگاہ کی حیثیت اختیار کر لی. گھنی اور خاصی بلند جھاڑیوں کے بیچوں بیچ اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کیے وہ چلتا جا رہا تھا. جس علاقے میں وہ سفر کر رہا تھا, اس علاقے میں عام حالات میں پولیس کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. خصوصاً اس راستے پر تو دن کے وقت بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی. سجور شاہ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی, وہ معمول کے مطابق جیپ چلا رہا تھا. قریباً 4-5 میل وہ اسی طرح چلتا رہا, جب ایک جگہ اچانک اس کے سامنے سرخ رنگ کی ٹارچ روشن ہوئی. سجور شاہ نے جیپ کی ہیڈ لائٹس آف کر کے انجن بند کر دیا. جھاڑیوں سے 5-6 مسلح نقاب پوش نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے. جیپ کے اندر روشنی سجور شاہ نے جلائی تھی. اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی احترام سے ان کی نظریں جھک گئیں. مرشد سائیں ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا, کیسے ہو بہاول؟ وہ جیپ سے نیچے اتر آیا. ٹھیک ہو سائیں, آپ کی نظر گرم ہے تو سب اچھا ہے سائیں. میرے ساتھ آؤ, سجور شاہ نے کہا اور ایک نقاب پوش اس کتاب کو میں چل دیا. دونوں تھوڑی دیر کے بعد بہاول کے اڈے پر موجود تھے. بہاول کے اشارے پر اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے. حکم مرشد سائیں. بہاول نے جو اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا قریباً ہاتھ باندھتے پوچھا, بابا ایک کام کرنا ہے, لازم ہو گیا ہے. جب تک ہم سرکار پر دباؤ نہیں بڑھائیں گے وہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے. میں چاہتا ہوں کہ حکومت کو سودے بازی کے لیے مجبور کر سکوں. بابا بہاول تم تو جانتے ہو ادھر فوج نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ اس علاقے میں کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں. وڈیرا دو دو کے ڈیرے پر پرسوں کچھ آفیسر لوگ آئے تھے بات کرنے. کوئی بڑا حملہ کرنے والے ہیں یہ لوگ. اس نے بہاول کی آنکھوں میں جھانکا, جس نے اپنے مرشد سائیں سے نگاہیں ملتے ہی نگاہیں چھکا دی. آپ حکم کریں مرشد سائیں, میں جانتا ہوں میرے مقبر اس علاقے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. سائیں آپ کو تو ہر بات کا علم ہے, یہ لوگ بہت سے غلط الزامات بھی میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ہر روز میرے سر کی قیمت بڑھ رہی ہے. سائیں تم کیسے بھی کرو مجھے اس جنجال سے نکال لو. اب میری بچیاں بیانے کی عمر کو آ گئی ہیں, مجھے اب کسی کی ماں بہن کو بے آبرو کرتے خوف آتا ہے. سائیں یہ بات کہتے بہاول کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہونے لگے. بابا فکر نہ کرو, وڈیرا جتوئی معاملات کو بہت بگاڑ رہا ہے. تم تو جانتے ہو بہاول کہ وڈیرے جتوئی کے حکم سے اس علاقے کی پولیس کوئی رپورٹ کسی ڈاکو کے خلاف اوپر بھیجتی ہے. سجور شاہ نے اپنی دائیں مونچھ پر اوڑھتے بہاول کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے کہا, سائیں وڈیرے جتوئی کی طرف سے مجھے 2 مرتبہ گرفتاری دینے کا مشورہ مل چکا ہے. اس نے کہا تھا کہ وہ سرکار سے سودی بازی کر کے میری سزا میں کمی کروائے گا, لیکن میں نے کورا جواب دے دیا. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, اس کے چکر میں نہ پڑنا. تمہیں اپنے چچیرے کا حال تو معلوم ہے نا, اس نے بھی وڈیرے کے کہنے پر ہتھیار ڈال دیے اور پھانسی کا انتظار کر رہا ہے. نہ بابا ان کے چکر میں نہیں آنا, سجور دے سے سمجھانے کے انداز سے کہا. جو حکم مرشد, بس میرے گھر والی اور بچیوں کا خیال رکھنا. بہاول نے ہاتھ باندھ دیے. تم ان کی فکر نہ کرو, وہ ہماری حویلی میں بڑے آرام سے رہتی ہیں. ہاں بہاول بابا, کل سارے ہمارے کچھ دوست بھی آ رہے ہیں, ان لوگوں کو ساتھ مل کر ایک پروگرام پر عمل کرنا ہے. بابا اس علاقے کا ڈی سی بڑا اکھڑ بندہ ہے, ذرا اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے. سائیں کیا ہمیں ڈی سی پر حملہ کرنا ہے؟ نہیں, تمہیں پنجاب سے آنے والی ٹرین پر حملہ کرنا ہے. بہاول اس سے پہلے جس علاقے میں ٹرین پر حملہ ہوا وہاں سے حکومت نے تمام اہلکاروں کے تبادلے کر دیے. اس طرح ڈی سی کا تبادلہ ہو جائے گا اور ہمیں اپنے مطلب کا بندہ یہاں لگانا ہے, وہ ہم لگا لیں گے. جس کے ذریعے بات چیت کر کے میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو دوسرے ملک پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا. سجوار شاہ نے اپنے گرونے منصوبے کی تفصیلات اسے سمجھائیں. لیکن سائیں اس طرح اچانک فائرنگ سے بے گناہ بھی؟ بابا بہاول تمہیں آج کل انسانی جانوں کی بہت فکر ہونے لگی ہے, بابا چھوڑ دو اس دھندے کو، کہیں باجیوں والا کام کر لو، تم کوئی گولی نہ چلانا، بس وہاں موجود رہنا، یہ کام ہمارے ساتھی کر لیں گے۔ بابا تم سیاست کو نہیں سمجھتے، سیاست میں کسی کی نہیں اپنی جان کی فکر کی جاتی ہے، تمہاری بچیاں بھی آنے کے لائق ہو رہی ہیں اور تم گناہ ثواب کے چکر میں پڑے ہو۔ بابا کوئی کام کی بات کیا کرو، ایسی باتوں سے معاملہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک نہیں۔ کیا ٹھیک ہے کیا غلط اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ بھاول بابا ہم سرکار کاروبار میں بیٹھتے ہیں، سرکار کاروبار کے معاملات اور سرکار دربار کے معاملات کی تم فکر نہ کرو، بس وہ کرو جس کا حکم ملتا ہے۔ سجوار نے غصے سے پنکارتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، ٹھیک ہے مرشد سائیں، آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا۔ بھاول نے اس کے گھٹنے چھوتے کہا، اب میں جاتا ہوں، کل تک پانچ بندے ادھر آ جائیں، انہیں اپنا مہمان رکھنا، بہت کام کے بندے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت اچھے ہیں، تم نے صرف ان کا حکم ماننا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر سجوار شاہ کھڑا ہو گیا، سائیں کھانا تو ہمارے ساتھ کھا لیتے، آپ کے لیے ہم نے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسے کچھ سوچتے کہا۔ قریباً دو گھنٹے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اس طرح چپ چاپ لوٹ گیا۔ بھاول کے ساتھی سجوار شاہ کو جنگلی سلسلے کے باہر پکی سڑک تک اپنی حفاظت میں رخصت کر آئے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا بابا، حویلی سے کچھ دور اس نے اپنے ڈیرے پر پہنچ کر اب دروازے پر موجود منشی سے دریافت کیا۔ بھلے سائیں، بھلے، سب خیر ہے سائیں، منشی نے ہاتھ جوڑے۔ وہ اپنے سائیں کے ساتھ پرتکلف ڈرائنگ روم تک آیا، اپنے سائیں کے جوتے اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ کوئی پیغام؟ سجوار شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ سائیں کچھ نہیں، یہ بہاول کی گھر والی بہت ضد کر رہی ہے ملاقات کے لیے۔ بابا ملا لیں گے اس سے بھی، مل لیں گے، کل ملا دینا، کیا مصیبت ڈال رکھی ہے اس نے، تم سے ایک عورت بھی قابو نہیں ہوتی، سجوار نے غصے سے کہا۔ سائیں آپ کے حکم کا خیال ہے مرشد، ورنہ تو اس کی مجال نہیں کہ دم مار سکے، منشی نے ہاتھ باندھتے کہا۔ خیر ہم دیکھیں گے صبح اس کو بھی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب کوئی فون وغیرہ مجھے نہیں دینا، کل صبح میں خود ہی جاگ جاؤں گا، مجھے جگانا نہیں۔ ٹھیک ہے مرشد سائیں، جو حکم۔ اب تم جاؤ، منشی باہر آ گیا۔ واپسی برس نے دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ سجوار شاہ ایک آرام دہ صوفے پر ڈھیر ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگا، پھر اسے اٹھ کر بیڈ روم کی راہ لی۔ سجوار شاہ آج واقعی تھک گیا تھا، اسے صبح ہی پارٹی کی طرف سے سرحد پار کے مہمانوں اور ان کے پلانوں کی اطلاع مل گئی، اور آج اس نے یہ اطلاع جنگل میں پہنچانی تھی۔ مہمانوں کی حفاظت اور ان کی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ بیڈ روم میں داخل ہونے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر ملحقہ دیوار پہ لگا بٹن دبایا، اور جیسے ہی بلب کی روشنی میں کمرے میں نگاہ دوڑائی تو حیرت سے اپنی جگہ جم گیا۔ اس کے بستر کے سامنے موجود آرام دہ کرسی پر ایک سندھی نوجوان بڑے ہی آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ سجوار نے دوسرے ہی لمحے اپنی حالت پر قابو پایا، وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ میں دوست ہوں، سجاول نام ہے میرا، اس نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سجوار شاہ اسے پہچان گیا، یہ کیپٹن مالک رام تھا جسے سجاول کا نام دے کر یہاں بھیجا گیا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے ملاقات کا؟ سجوار شاہ اسے اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا، حالانکہ تعارف سے پہلے وہ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے سائیں، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر موجود آپ کے محافظوں کی فوج یا کسی اور کو خبر ہوتی، سجاول نے کہا۔ لیکن آپ نے تو کہیں اور آنا تھا، اور وہاں ہمارے آدمی۔ ہاں سائیں واقعی مجھے کہیں اور آنا تھا، لیکن میں انتہائی احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا، میں نہیں چاہتا ہماری کسی بھی غلطی کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ملا کر مجھے آپ ہی سے ملنا تھا، اس لیے میں نے طے شدہ منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی۔ کوئی قیامت نہیں ٹوٹی، اگر کچھ ہو جاتا تو بابا، اگر یہ لوگ اتنے سیانے ہوتے، کسی قابل ہوتے تو بہت کچھ کر لیتے۔ بابا سجاول ادھر بس نام ہی نام کی سرکار ہے، یہاں حکومت ہماری ہے، سرحد سے یہاں تک کسی کی مجال نہیں ہمارے حکم کے بغیر پر مار سکے۔ بابا ہم ہیں یہاں کی حکومت، ہم، اس نے بڑی ہی رعونت سے جواب دیا۔ حق ہے سائیں، بجا فرمایا سائیں، سجاول نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک درخواست کرنی تھی سائیں، میرے ساتھیوں کو یہاں لائے بغیر سیدھا ٹھکانے تک پہنچا دیں، میں وہیں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جتنا کم خطرہ مول لیا جائے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بابا، تم جیسا کہتے ہو ایسا ہو جائے گا، تم آرام کرو۔ اتنا کہہ کر اس نے کمرے میں موجود کھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسرے ہی لمحے منشی وہاں موجود تھا۔ اپنے سائیں کے خاص کمرے بھی ایک مہمان کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 20 پر ناول کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔